اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، جائزہ شروع کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ کیہان سے۔ ملاحظہ فرمائیے اخبار کی اہم سرخی۔ ایران ایٹمی مذاکرات میں پسپائی اختیار نہیں کرے گا، امریکہ کے خارجہ تعلقات کی کونسل۔ عراقی فوج کے سنگین حملوں کے بعد فلوجہ سے داعش کے دہشت گرد فرار ہونا شروع۔ مصر کے کئی شہروں میں مرسی کے حامیوں نے فوجیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ ناظرین، روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، نوجوان آبادی کے بغیر ملک کا مطلب ہے، جدت، پیش رفت اور اشتیاق سے عاری ملک۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ افزائش نسل کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں سنجیدگی سے کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ رضوان سید علی خامنے نے پیر کے روز مڈ وائف ڈے کے موقع پر ایران میں اس شعبے سے وابستہ حکام و کارکنوں کی ایک تعداد سے ہونے والی اپنی ملاقات میں معاشرے کی سلامتی کے تحفظ اور اسی طرح انسانی نسل کی بقا میں دایاؤں کے کردار کو نہایت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان آبادی کے بغیر ملک بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ملک میں ترقی و پیش رفت، جوش و ولولہ اور جدت عمل موجود ہی نہ ہو۔ قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ افزائش نسل کے اس انتہائی حساس اور اہم مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، روزنامہ کیہان نے لبنان میں ایک صدر کے انتخاب کے لیے سیاسی کوششیں عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
لبنان میں اس وقت صدر کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے اور سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات نے اس امر کو دشوار بنا دیا ہے۔ اس ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کی مخالفت کے سبب اب تک صدر کے انتخاب کا عمل نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا ہے، اور یہ ایسے عالم میں ہے کہ موجودہ صدر مشل سلیمان کے عہدۂ صدارت کی قانونی مدت میں صرف 3 ہفتے کا وقت باقی بچا ہے، جس کے بعد لبنان عملی طور پر سیاسی خلا سے دوچار ہو جائے گا۔ صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ میں گزشتہ بدھ کو ہونے والی نشست ناکام رہی تھی، کیونکہ اس میں اراکین پارلیمنٹ کی تعداد نصاب سے کم تھی۔ پارلیمنٹ کی پہلی نشست میں، جس میں حزب اللہ اور بشار اسد کے سخت مخالف صدارتی امیدوار سمیر جاجا کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی، تاہم انہیں صرف 48 ووٹ حاصل ہوئے اور حزب اللہ کے حامی 52 نمائندوں کی عدم شرکت کی وجہ سے ان کا انتخاب عمل میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے صدر کے انتخاب کے لیے 7 مئی کو اگلی نشست طلب کی ہے۔ لبنان کے آئین کے مطابق پہلے مرحلے میں صدر کا انتخاب 2/3 ووٹوں یعنی 128 میں سے 86 ووٹوں سے ہونا چاہیے، لیکن پہلے مرحلے میں یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دوسری نشست میں بھی صدر کے انتخاب میں ناکامی سے واضح ہو گیا کہ اس ملک کے صدر کے انتخاب کے لیے ابھی داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر ضروری مفاہمت عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 14 مارچ دھڑا، جسے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، صدر کے انتخاب میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ لبنان میں صدر کا انتخاب اس ملک کی سیاسی جماعتوں کی طاقت کا مظہر ہوتا ہے، اور 14 مارچ دھڑا کسی بھی صورت میں حزب اللہ کے حامی دھڑے کو اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اگر پہلے مرحلے میں صدر کا انتخاب 2/3 ووٹوں سے نہ ہو پائے تو پھر اگلے مرحلے میں وہ اکثریتی ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔ اگر 25 مئی تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہوا تو پھر پارلیمنٹ عملی طور پر کسی بھی قانون کو منظوری نہیں دے پائے گی اور ملک میں سیاسی تاریکی پھیل جائے گی۔
ناظرین، روزنامہ کیہان کے بعد ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہندوستان کے اخبار۔ We'll be right back. ناظرین ہندوستان کے اخبارات کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کے کچھ اہم سرخیاں۔ لینڈ سلائڈنگ سانحہ افغان حکومت کا قومی یوم سوگ کا اعلان۔ صدارتی الیکشن بشار الاسد کے کاغذات نامزدگی منظور۔ جیو اور جنگ کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم معطل۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے ضبط اپنا شعار تھا نہ رہا کہ عنوان سے سراج نقوی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کا المیہ ہی ہے کہ آزادی کی 6 دہائیاں سے زیادہ گزر جانے کے باوجود ہم اس سیاسی اور اخلاقی رواداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو آزادی کے بعد برسر اقتدار آنے والی سیاسی قیادت کا شیوا تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈروں کے مزاج میں سنجیدگی اور بردباری کا اضافہ ہوتا، سیاسی شعور پختہ ہوتا، وہ خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جنگ لڑتے، لیکن مخالفین پر سطحی الزامات اور کردار کشی کا اپنا سیاسی ہتھیار بنانے والوں کے طرز عمل سے 16ویں پارلیمانی انتخابات میں جمہوریت جتنی شرمندہ ہو رہی ہے، اس کے سبب اسے تاریخ میں ہمیشہ منفی الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کے تمام پارلیمانی اسمبلی انتخابات میں ہمارے لیڈروں نے قابل اعتراض بیان نہ دیے ہوں، لیکن موجودہ پارلیمانی انتخابات میں تمام سیاسی پارٹیوں کے بڑے لیڈروں نے جس سطح پر جا کر اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سیاست میں ضبط کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کسی بھی جمہوریت میں یہ صورتحال آمریت کی آہٹ قرار دی جا سکتی ہے۔ ہندوستان جیسی بڑی جمہوریت کے لیے صورتحال زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس ملک میں مختلف تہذیبی، لسانی و مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں، اور سیاسی مفادات کے خاطر لیڈران کی آپسی الزام تراشی اور ایک دوسرے کی کردار کشی کا کسی نہ کسی شکل میں عام شہریوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور وہ مختلف گروپوں کے درمیان نفرت و دشمنی کی خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین رخ کرتے ہیں روزنامہ صحافت کچھ اہم سرخیوں کا۔ یمن فوجی آپریشن میں 42 القاعدہ جنگجو ہلاک۔ پاکستان میں نیٹو کنٹینر پر حملہ، 2 افراد ہلاک۔ ایرانی وفد کا تیرتھنکر مہاویر یونیورسٹی کا دورہ، ہر سال ٹی ایم یو کے 2 ہونہار طلبہ کو ایران میں تعلیمی دورے کی دعوت۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگنے اور مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش کے عنوان سے عبدالحمید نعمانی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ہندوستان میں دلتوں اور آدیواسیوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے ساتھ اقلیتوں کی ایک خاص اہمیت ہے، ان کے درمیان بہتر رشتوں سے ملک پر مخصوص قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو برہمن واد، کارپوریٹ سیکٹر اور سنگ حامی میڈیا کے اتحاد کو کمزور کرتے ہوئے ملک کے وسائل حیات کے منصفانہ حصے داری کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے مذکورہ اتحاد کسی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ایس سی ایس ٹی اور پسماندہ طبقات اور دیگر اقلیتوں کے درمیان بہتر تعلقات کا رشتہ مسلم اقلیت سے ہو جائے، معاملہ بہت اہم اور سنگین ہے، لیکن اس پر مطلوبہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مسلم سماج کے تعلق سے بات تو یہ ہے کہ اس کے قائدین کے پاس مطلوبہ وسائل نہیں ہیں، اور جو ہیں ان سے برہمن واد، کارپوریٹ اور سنگ میڈیا کے مضبوط اتحاد کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت تو اور بھی نہیں جبکہ خطرے کے تئیں مطلوبہ سنجیدگی نہ پائی جاتی ہو۔ آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ محمود عباس اور خالد مشعل کی ملاقات، مفاہمتی معاہدہ زیر بحث۔ جوہری توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے کا ایک وفد ایران پہنچا۔ ہندوستان لوک سبھا انتخابات کے 8ویں مرحلے کے لیے انتخابی مہم خط، پولنگ آج۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے چنئی بم دھماکے اور آسام فسادات کے عنوان سے اعظم شہاب کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، چنئی کے ریلوے اسٹیشن پر جمعرات کو 1 مئی 2014 کو ہوئے 2 سلسلے وار بم دھماکوں اور 3 مئی سے شروع ہوئے آسام میں فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں اگر شرطیہ طور پر دعویٰ کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ دھماکے اور فسادات مکمل طور پر سیاسی تھے، اور اس کا واحد مقصد فرقہ وارانہ منافرت اور دہشت پھیلانا تھا۔ یہ دعویٰ اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ دھماکوں اور فسادات کی نوعیت اس بات کی چغلی نہیں بلکہ اعلان کرتی ہے کہ یہ منصوبہ بند ہے، اور اس کی اسکرپٹ گزشتہ 1 ہفتے قبل ہی لکھی جا چکی تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ دہلی پولیس اسپیشل سیل کے حوالے سے گزشتہ 26 اپریل کو یہ خبر میڈیا میں آئی تھی کہ اسپیشل سیل انڈین مجاہدین اور سیمی کا آپسی تعلق تلاش کرنے میں جٹی ہے، اور اس کے لیے سیمی کے جنرل سیکرٹری رہے صفدر ناگوری جو گجرات کے سابرمتی جیل میں تھے کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی بم دھماکے یا فرقہ وارانہ فسادات کی تمہید ہو سکتے ہیں، اور ہوا بھی یہی کہ یکم اور تین مئی کو اس پوری تمہید کا پس منظر سامنے آ گیا۔ ان دھماکوں کی تفتیش بھی ابتدائی مرحلے میں ہے، مگر یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی انڈین مجاہدین یا سیمی کا ہاتھ تلاش کر لیا جائے گا، اور آسام کے فسادات کا ٹھیکہ بنگلہ دیشی مسلمانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے سر منڈ دیا جائے گا۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات و بم دھماکوں کے یہ گھناؤنا کھیل بھگوا ٹولے کا آزمودہ طریقہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے انتخابی مشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ محمد احمد جعفری صاحب۔ ناظرین، ہندوستان کے اخبارات کے بعد آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت پر۔ ملاحظہ فرمائیے اخبار کی اہم سرخیاں۔ نوجوانوں کی زیادہ آبادی ملک کے امتیازات میں سے ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ نتیجے تک پہنچنا مغربی فریق کی نیک نیتی پر منحصر ہے، وزیر خارجہ ظریف۔ شام میں انتخابات کے انعقاد سے مغربی ممالک میں وحشت۔ ناظرین، روزنامہ رسالت کی ایک سرخی ہے، تہران اور بیجنگ کے فوجی تعاون میں فروغ آئے گا۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران اور چین کے فوجی تعاون میں فروغ آئے گا۔ بریگیڈیئر جنرل حسین دہقان نے چین کے وزیر دفاع جنرل چانگ وان کوانگ کے ساتھ ملاقات میں اپنے دورے چین پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اپنے 2000 سال پرانے دیرینہ اور تاریخی روابط کے دائرے میں ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دفاعی، فوجی اور سیکیورٹی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل دہقان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو دنیا کی دو اہم مشکلات قرار دیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کو تشدد اور انتہا پسندی سے آری بنانے پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی حالیہ تجویز انہی مشکلات اور چیلنجوں سے مقابلے اور انہیں برطرف کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، روزنامہ رسالت نے قاہرہ کے ڈکٹیٹر کا پریشان ذہن عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
جنرل عبدالفتاح سیسی قاہرہ میں مصر کے ایک مکمل ڈکٹیٹر کے مظہر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اخوان المسلمین اور حکومت مخالف دیگر سیاسی گروہوں کی سرکوبی کے ان کے حامیوں کے اقدامات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مصر حسنی مبارک کے دور میں لوٹ رہا ہے۔ جنرل السیسی اور حسنی مبارک کی حکومت کے باقی ماندہ افراد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خود ہی مصر میں قابل غور اور ساتھی خطرناک موضوع میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مصری قوم کو ایسے حساس حالات میں دشمن کی صحیح شناخت کو اپنے لائحہ عمل میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب مصر میں سازش اور آشوب کو ہوا دینے کے اصل مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنرل السیسی نے، جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شرکت کیے بغیر فیلڈ مارشل کا عہدہ حاصل کیا ہے اور جنہیں انتظامی امور کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اخوان المسلمین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گروہ کے پاس حکومت چلانے کا کوئی عملی تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسی طرح انتخابات میں اپنی شرکت کو ملک و قوم سے محبت بتایا اور کہا کہ بعض افراد کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اگر موجودہ حالات جاری رہے تو مصر کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیسی نے کہا کہ ان کے پاس مصری عوام کے عزم کے نام کی ایک جادوئی چھڑی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ خود سیسی کے بعض قریبی افراد کا بھی خیال ہے کہ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان آدمی ہیں اور عملی طور پر ایک مکمل ڈکٹیٹر بن چکے ہیں۔ اخوان المسلمین کے ارکان کو سزائے موت اور عمر قید انہی کے اشارے پر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ مصر کے عوام کے انقلابی جذبات، چاہے وہ مرسی کے حامی ہوں یا مخالف، بدستور اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ پی سروے سینٹر کی جانب سے کرائے جانے والے سروے کی جانب کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے اکثر افراد کیمپ ڈیوڈ معاہدے اور امریکہ سے تعلقات کے مخالف ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ مصر میں فوجیوں کا اقتدار میں آنا اس ملک کے انقلاب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور جنرل السیسی اور ان کے افراد جو نئے ڈکٹیٹروں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں مصری قوم کے لیے زیادہ تشویش کا باعث ہیں۔ تاہم ایک مسلم بات یہ ہے کہ مصر اب مبارک کے سیاہ دور میں نہیں لوٹ سکتا۔
ناظرین، یہ تھا ایران سے شاہان والا روزنامہ رسالت۔ ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پاکستان کے اخبارات۔ ناظرین، پاکستان کے اخبارات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں منتہا کاظمی۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں گے کہ ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان آمد کو پاکستانی اخبارات نے انتہائی اہمیت کا گردانتے ہوئے اسی حوالے سے آج کی اپنی تمام اہم خبریں شائع کی ہیں۔ انہی خبروں کو ہم آج کے اپنے پروگرام کا بھی حصہ بناتے چلیں گے اور متعدد خبروں کا بھی جائزہ لیتے چلیں گے۔ فی الوقت تذکرہ کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستان پہنچ گئے، سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کے لیے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزارت داخلہ کے قائم مقام سیکرٹری امتیاز تاجور نے نور خان ایئر بیس پر ان کا پرتواق استقبال کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وہ وزیر اعظم نواز شریف، مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ فوجی حکام سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ تاہم بات چیت میں سیکیورٹی معاملات زیر غور آئیں گے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ آج پنجاب ہاؤس میں دن 12 بجے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے، اور شامل کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع ادارے کو یہاں، جس کا عنوان ہے سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر سرحدی حدود کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ افغانستان کی جانب سے ایک بار پھر ڈیورینڈ لائن کی خلاف ورزی دونوں ملکوں کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں پیدا ہونے والی بہتری کو ثبوتاز کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ افغان فورسز نے کی یا یہ عسکریت پسندوں کی کارستانی ہے۔ اگر حملہ افغان فورسز نے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرزئی انتظامیہ مسند اقتدار چھوڑنے سے پہلے نئی افغان انتظامیہ کو شورش زدہ سرحدوں کا تحفہ دینا چاہتی ہے۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی یہ حملہ کسی دہشت گرد گروپ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے کے لیے کرزئی انتظامیہ نے ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی۔ تاہم ادارے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی اور سیکیورٹی کار کی شہادت پر پاکستان نے افغانستان سے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ یہ خلاف ورزی اور گولہ باری کسی صورت قابل قبول نہیں، یہ عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس تنبیہ کو کافی گردانتے ہوئے افغان انتظامیہ کو اپنے داخلی معاملات پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے۔ رخ کریں گے یہاں روزنامہ ایکسپریس کی جانب، اور شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو۔ پاکستان سے باہر جانے پر پولیو سرٹیفکیٹ کی پابندی عائد۔ جمرود نیٹو ٹرالروں پر حملے، دو امریکی گاڑیاں خاکستر، دو ڈرائیور ہلاک، پشاور مردان میں 5 ہائی ٹینشن ٹاورز اڑا دیے گئے۔ پاکستان نے نیٹو سامان کے لیے فضائی راستہ دے دیا، پہلی پرواز 15 فوجی گاڑیاں لے کر افغانستان پہنچ گئی۔ اور روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی صفحے سے تذکرہ کریں گے شائع کردہ ادارے کا یہاں، جس کا عنوان ہے معاشی ترقی کے دعوے۔ ناظرین، ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افراط زر کی شرح بڑھنے اور دیگر وجوہات کی بنا پر اب ہمیں غربت کی نئی تعریف کرنا ہوگی، اور $1.25 کی بجائے $2 یومیہ کمانے والوں کو بھی غریب شمار کیا جائے گا۔ دنیا میں 40% افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی آمدنی $2 یومیہ سے کم ہے۔ ایشیائی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے پورے خطے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کا گراف جتنی تیزی سے اوپر گیا ہے، اس کے حساب سے وفاقی وزیر خزانہ نے غربت کے معیار کے لیے $2 یومیہ کی جو حد مقرر کی ہے وہ بہت کم ہے۔ $2 یومیہ تقریباً 200 روپے روزانہ کمانے والا شخص غریب ہی نہیں بلکہ انتہائی غریب شمار ہوتا ہے۔ ادارے میں مزید تحریر کیا گیا ہے، حکومت نے ڈالر کی قیمت کم کر کے ایک مثبت قدم ضرور اٹھایا تھا جس کے درآمدات پر خوشگون اثرات مرتب ہوئے. ڈالر کی قیمت کم ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی قدرے کمی ہوئی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ ڈالر کی مزید قیمت کم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ملکی مفادات کی خاطر اسے مزید کم نہیں ہونے دیا. تاہم دوسری جانب معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ڈالر کی قیمت مزید کم کر دیتی تو اس سے پیٹرول کی قیمت مزید کم ہو جاتی، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بھی کم ہو جاتا اور مالیاتی خسارے میں بھی کمی واقع ہو جاتی، جس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچتا. حکومت نے ڈالر کی قیمت مزید کم نہ ہونے دے کر ممکن ہے کہ ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچایا ہو، مگر مجموعی طور پر ملک کے معاشی نظام کو نقصان پہنچا ہے. تذکرہ کریں گے یہاں روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا. جوہری عدم پھیلاؤ بارے عالمی کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی، مختلف ممالک کے ماہرین مقالہ جات پیش کریں گے. چینی ایئر فورس کا دستہ مشترکہ فضائی مشقوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا. اور قومی اسمبلی کا اجلاس 16 مئی تک جاری رہے گا، امن و امان کی صورتحال، لوڈ شیڈنگ پر بھی بحث ہوگی. پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر تذکرہ کرتے چلیں گے راجہ طاہر محمود کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے مسلم امہ سے بہتر تعلقات. تجزیہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی اپنے روابط کو اب بڑھا رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ پاکستان نے پائپ لائن پر کام روک دیا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، توقع ہے کہ پاکستان کے خطے میں امن کی کوششوں کے سلسلے میں وزیراعظم نواز شریف مئی یا جون میں ایران کا دورہ کریں گے. ویسے بھی یہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. اس وقت دنیا میں جو فرقہ وارانہ تقسیم پھیل رہی ہے وہ اسلامی دنیا کے لیے انتہائی مضر ہے. راجہ طاہر مزید تحریر کرتے ہیں کہ ایک مشکل وقت میں جب پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، عالمی برادری نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا. 1965 کی جنگ زوروں پر تھی، ایران نے پاکستان کے لیے تقریباً مفت تیل مہیا کر کے اسے سہارا دیا تھا. پاکستانی قوم ان کا وہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اس لیے حکومت پاکستان بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اب بڑی اہمیت دیتا ہے. ماضی میں حکومتوں نے کسی اور ملک کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے مداخلت کی ان تمام معاملات میں کہ جن میں ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، ہمیں غیر جانبدار رہنے کی ضرورت تھی جب ہم نے دوسرے ممالک کے مسائل کو اٹھا کر اپنے سر ڈال لیا. تاہم تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ آج مسلم ممالک کے ساتھ ہم جو روابط بہتر کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، اگر وہی جستجو ہم 10 سال پہلے کرتے تو آج کی صورتحال مختلف ہوتی، ہمیں دوسروں کی جنگ لڑنی نہ پڑتی. ناظرین، یہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا کاظمی پوری ٹیم کے ہمراہ آپ سے اب اجازت چاہے گی. خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا کاظمی، بہت شکریہ. ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں عالمی میڈیا سے منتخب کیے گئے کارٹون.